بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد و معتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 198، سورہ بقرہ آیت نمبر 129.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام کی دعا ذکر کی جا رہی ہے. جب کعبۃ اللہ کی دیواریں انہوں نے اونچی کی اور اللہ کے حکم سے کعبہ شریف تیار ہو گیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے بڑی الہا وزاری کے ساتھ چند دعائیں مانگی تھیں. اس میں سب سے پہلی دعا یہ تھی کہ اے پروردگار، جو مجھ سے تو نے کام لیا کہ تیرا یہ گھر جو سب سے پہلا روئے زمین کا گھر سمجھا گیا ہے، اس کی تعمیر ہو گئی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول کرما دے. دوسری دعا یہ فرمائی کہ اللہ مجھے بھی اور میرے ساتھ میرا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دونوں کو تیرا تابے دار بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اب دیکھیے ہر قسم کی دعائیں، دیکھیے کس انداز کی دعائیں. پہلی دعا میں تو اپنی عاجزی، الہا وزاری، اپنے چھوٹے پن کا احساس اور اظہار کہ اللہ تو بڑا ہے اور تیرے اتنے بڑے گھر کا کام تیری توفیق سے ہوا، اس کو قبولیت عطا فرما دے. اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے یہ لوگ اتنے بڑے ہونے کے باوجود. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اپنی ناقدری اور اپنے چھوٹے پن کا احساس زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور جسے ہم لوگ ہیں، چھوٹے ہونے کے باوجود ہم لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں بہت بڑے ہیں، یہ کمی کی دلیل ہے. آدمی جتنا اونچا پہنچتا جائے گا اللہ کی معرفت میں، اللہ کی پہچان ہونے میں، اتنی اپنی حقارت اور چھوٹاپن اس کا احساس اس کا ہوتا جائے گا. میں بہت چھوٹا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا. اور جہاں اپنے کو کچھ بڑا سمجھنے لگے گا تو وہ سمجھیں بہت اچھا میں نے کیا، بہت کیا، زبردست کام میں نے کیا، اللہ بہت قبول فرمائے، بہت زبردست میں نے کام کیا. نہیں، کچھ نہیں، یہ بہت چھوٹے پن کی دلیل ہے. انسان اپنے کو جب سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، تب سمجھتا ہے میں نے بہت کیا. لیکن جب بہت اونچے مقام پر ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت باقی ہے، ابھی میں بہت حقیر ہوں. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھی، کہ انہوں نے قبولیت کی لیے دعا کی اور یہ کہا کہ پروردگار مجھے اپنا تابے دار بنا دے. میں ابھی تابے دار کہاں بناؤں، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی تو تابے دار بنا دے، فرما بردار بنا دے. حالانکہ پوری فرما برداری ہی تو تھی کہ انہوں نے لے جا کر اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہا اللہ کے ایک اشارے پر. فرما برداری ہی تو تھی کہ انہوں نے قوم اور اپنے پورے گھرانے کی اور پورے سوسائٹی کی مخالفت مول لی. فرما برداری ہی تو تھی گاؤں چھوڑ کر ان کو نکل جانا پڑا. فرما برداری ہی تو تھی کہ بیٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر جنگل اور بیابان اور ریگستان میں لے جا کر ان کو ایسی جگہ پر بسایا جہاں کوئی نام و نشان نہیں. فرما برداری ہی تو تھی کہ وہاں سے اللہ کا حکم آیا کہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی پرسان حال نہیں بچے کا اور بیوی کا. اور اس کے بعد مختلف موقعوں پر آنا جانا، اس تمام واقعات تفصیل سے گزر چکے ہیں. اس میں کیا چیز جھلکتی ہے؟ یہی تو فرما برداری تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن پھر یہ احساس کہ پروردگار مجھ کو اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے. پھر آگے فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اے اللہ ہماری ذریت میں بھی، ہماری نسلوں میں بھی ایسی امت، ایسی جماعت پیدا فرما دے جو تیری تابے داری کرنے والی. تعالیٰ نے قبول فرمائی اور یہ جو امت ہے، یہ امت مسلمہ انہی کی ذریت ہے اور اسی کی تابے داری کرنے والی، اللہ کی فرما برداری کرنے والی امت ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں حج کے ارکان سکھا دے، حج کے اعمال سکھا دے، دکھا دے، سکھا دے، سکھایا بھی، دکھایا بھی، جبرائیل نے آ کر سب دکھایا کہ ایسا ایسے کیا جائے گا، ایسا ایسے کیا جائے گا، ساری چیزیں سب سمجھا دی. اب چوتھی دعا جو پھر اس کے بعد مغفرت کی، وتب علینا، مغفرت کی بھی دعا، اللہ کیا ہے اب مغفرت تو کر دے، معاف تو کر دے ہمیں. اور اس کے بعد پھر پانچویں دعا یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار تو بھیج دے فیہم ان میں، یعنی میری نسل میں، میرے خاندان میں بھیج دے، رسولا منہم انہیں میں سے ایک رسول، میری ذریت، میرے خاندان میں، میرے خاندان کا ایک فرد رسول بنا کر تو بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، حکمت کی، حکمت سے مراد سنت رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی. یا حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، تہ کی باتیں، اور زبردست گاڑا لفظ ہے اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کتاب کی تعلیم ان کو دے اور تہ کی تعلیم ان کو دے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق کو پاک پاک کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا عزیز ہے، غالب ہے اور حکیم، حکمت والا ہے. عزیز کہتے ہیں اس ذات کو جس ذات کا کوئی مد مقابل نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو، جو ذات اتنی کلی اختیار والی اور قبضۂ قدرت والی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا حاوی نہ ہو سکے، اس کو کہتے ہیں عزیز. اور حکیم، جس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہو. اس دعا میں آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انہی کے خاندان میں ایک رسول بھیج دے. اب سوال یہ ہے کہ اپنے ہی خاندان کے رسول کو بھیجنے کی جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رسول بھیج دے، ٹھیک ہے کسی خاندان کے ہو سکتے ہیں، لیکن انہی کے خاندان میں، حضرت ابراہیم ہی کے خاندان کے اندر ایک رسول بھیج دے اللہ تعالیٰ نے. اب سوال کیوں ایسا کیا، دعا یہی کی فرمائی کہ انہی میں کیوں، اس کی دو وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا یہ دنیا میں سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی عزت ہے، یاد رکھیے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں، بادشاہت اس کے سامنے ہیچ ہے. مان لیجئے ایک ملک نہیں، ایک دنیا کا نہیں، سات دنیا، عام طور سے لوگ بتاتے ہیں ہفتے اقلیم کہتے ہیں، سات دنیا کہتے ہیں، سات دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، نبوت کے سامنے وہ گرد ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، مٹی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے، نبوت وہ مقام ہے. اور سات دنیا کا بادشاہ ایک آخری مثال بیان کرتے ہیں لوگ کہ اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دولت نہیں ہو سکتی، تو ساری دولتیں اس کے سامنے ہیج ہیں نبوت کے سامنے. تو ایک تو انہوں نے اپنے لیے اس سرفرازی کو اور اس عزت کو مانگا ہے، اللہ یہ عزت نبوت کی تو میرے خاندان میں عطا فرما دے. دوسرے یہ کہ اپنے ہی خاندان کے لوگ جب نبی بن کر آئیں گے تو مزاج سے واقف ہوتے ہیں، چال چلن سے واقف ہوتے ہیں، بات جلدی مانگتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی آدھی کے خاندان کا، آدھی کی قوم کا آپ سے کچھ بات کہتا ہے، آپ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے بالمقابل اس شخص کے جو باہر سے آیا ہے اور آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. متاثر ممکن ہے اس سے بھی ہوں، لیکن جلدی متاثر اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ اس کے چلن سے واقف نہیں ہیں، اس کے اخلاق سے واقف نہیں ہیں، اس کے کردار سے واقف نہیں ہیں. جب یہ حقیقت ہے کہ آدمی اس کو پہلے آدمی کو دیکھے ہوئے ہے، اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے، تو بات سمجھ میں جلدی آتی ہے، ارے یہ تو شریف آدمی ہے، تو خاندانی ہمارا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے، اللہ کی قسم کسی ایک شخص نے بھی آپ کی صداقت پر کبھی حرف انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کسی ایک شخص نے بھی انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ جھوٹے. کٹر سے کٹر نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ آپ سچے ہیں، یہ الگ بات ہے، مانا نہیں، اس کا اعتراف زبان سے تو اعتراف، وہ دل سے تو اعتراف کیا ہے، زبان سے ان کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا. ابو جہل سے اس کو لے جا کر کسی نے قسم دے کر پوچھا، اللہ کی قسم دے کر، اس کے معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی قسم دے کر اس سے پوچھا تنہائی میں، کہ ابو جہل یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا تم جب یہ مجھ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے تو میں تم کو سچ بتاتا ہوں، یہ سچا انسان ہے، جھوٹا ہے ہی نہیں. تو پھر فوراً اس نے پوچھا کہ جب تم اس کو سچا مانتے تو اس کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس کے لائے ہوئے دین کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے صاف کہہ دیا اس کی بات قبول کرنے سے میری سیادت اور قیادت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں قبول کرتا. سچی بات اس نے صاف صاف کہہ دی. نبو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب کو یقین تھا، آپ سچے تھے، اس نے کہ بچپن سے دیکھا تھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی امانت داری میں خیانت اس شخص نے نہیں کی. چنانچہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ پہلی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر چڑھے، فاران کی چوٹی پر چڑھے، فاران اسی کو کہتے ہیں، صفائی کو فاران کہتے ہیں، اس کی چوٹی پر جب کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک پوری فوج ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ آج تک ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. یہ لفظ دیکھیے کیا لفظ، کسی زندگی کے کسی دن میں بھی ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، اس لیے جو بات کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کہاں سے بات آ رہی ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کے دشمن کہہ رہے ہیں جنہوں کو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت معلوم نہیں تھی کیا ہے. وقت کا دشمن اور کٹر ترین دشمن ابو سفیان، جبکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس سے پہلے کی بات، روم کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ہرقل کے پاس جاتے ہیں، اور ہرقل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے ہیں، عجیب و غریب سوالات. تو اس موقع پر ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟ اس نے صاف کہا دشمن، اور وہ موقع کی تاج میں تھے کہ کہیں موقع مل جائے کہ کہیں میں اس پر جھوٹ بتا دوں. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آج تک اس نے ہم کو جھوٹ نہیں کہا ہے، اب ایک معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، معلوم نہیں کہ اس معاہدے میں سچ کرتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے. آگے چل کر ایک اپنا خدشہ ظاہر کر دیا، حالانکہ خدشہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن دشمن کو بہرحال اپنے سامنے والے کو چٹ کرنا ہے اور اس کو ہرا دینے کی کوشش کرنی ہے، تو اس لیے وہاں ایک زبردستی ایک وہ لگا دیا، شک لگا دی، ایک معاہدے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اب معلوم نہیں وہ معاہدہ پورا بھی کرے گا کہ نہیں پورا کرے گا. قسم کھا کے انہوں نے کہیں مجھے خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں مل سکا جس سے میں ان کے اوپر وار کر سکوں. لوگوں نے پوچھا کہ ابو سفیان تم نے سچ سچ کیوں کہا؟ صاحب کہہ دیتا ہے ہرقل کو کیا معلوم تھا، روم کے بادشاہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، تم کہہ دیتے جھوٹے ہو. کہا کہ مجھے شرم آئی کہ ایسے سچ انسان کو میں جھوٹا کہوں اپنی زبان سے، جھوٹی زبان سے میں جھوٹا کہہ دوں، کل کو میرا راز فاش ہو جائے گا تو میری عزت چلی جائے گی، اس شخص کی عزت تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے میں جھوٹ کیسے کہہ دوں. تو دشمن بھی مانتے تھے آپ کی صداقت پر. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا تھا، اتنی صداقت اتنی امانت پر ان کو اعتماد کیوں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ صرف اس لیے تھا کہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، چنانچہ ان کی کوئی بات یہ لوگ ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر ایک باہر سے آدمی آ کر کہتا کہ ایسا ہے ایسا ہے تو سارے لوگ اس کو ماننا تو بہت دور کی بات، اور انہیں ان کے ساتھ اور کیا حشر کر دیتے ہیں. مانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ ہمارا پیغمبر سچا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ جب اتنی دشمنی کی ہے تو جس شخص کو نہ پہچانتے ہوئے اگر کرتے تو کیا معاملہ کرتے اس کے ساتھ؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار انہیں میں سے بھیج دے کہ لوگ اس کی بات مان لیں. اسی لیے مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب آدم علیہ السلام تیار بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کا ابھی خمیر تیار ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرے فیصلے میرے وجود میں آنے کا فیصلہ فرمایا، اور پھر یوں فرمایا میں تم کو کیا نہ بتاؤں میرا معاملہ، میری ابتدا نہ بتاؤں تم کو، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنے پیشرو پیغمبر حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں اور اپنے ماں کے خواب کی تعبیر ہوں. یوں فرمایا حضرت ابراہیم کی دعا کا میں نتیجہ ہوں, یہی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ انہیں میرے ہی خاندان میں ایک رسول کو تو بھیج دے. اللہ نے بات قبول فرمائی اور یہ رسول دنیا میں آئے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا قبول ہوئی. میں اپنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتبہ خطبے میں کہا فرمایا, دیکھو میں تصدیق کرتا ہوں اپنے پہلے کتاب کی, توریت کی تصدیق کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں پیغام حق لے کر تمہارے پاس آیا ہوں, اور میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور اس کی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں, اس کا نام ہوگا احمد. یہ خطبے میں صفائی کے ساتھ کہا. چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت سنا رہے تھے ایک ایسے رسول کی جو ان کے بعد آنے والا ہوگا اور وہ اس کا نام ہوگا احمد. احمد محمد سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اور میں اپنے ماں کے خواب کا مصداق ہوں. ان کی ماں نے حضرت آمینہ نے خواب دیکھا تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ان کے پیٹ میں تھا. خواب یہ دیکھا کہ ان کی شرمگاہ سے ایک نور چمکا اور ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. تبھی لوگوں نے کہا تھا یہ بہت زبردست کوئی فرزند ان کو پیدا ہونے والا ہے جو پورے علاقے کو چمکا کر رکھ دینے والا ہے, اور بالخصوص شام کا تذکرہ اس کی وجہ ہے. محدثین مفسرین نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں شام کے اندر. فرمایا آخر دم تک اگر کسی علاقے میں خیر ہوگا وابستہ تو شام کا علاقہ ہوگا. شام خیر سے مربوط ہوگا, یہ حدیث شریف میں موجود ہے. چنانچہ معاشر کی آخری گھڑی جو آئے گی وہ شام ہی کے اندر آئے گی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حشر کا میدان بھی وہیں اسی علاقے میں ہوگا. اور یوں فرمایا کہ اللہ نے شام کے اندر خیر و برکت رکھی ہے تو وہ چمکے گا. مطلب یہ کہ شام اور عراق اور یہ پورا علاقہ ان کے ہاتھ میں آئے گا, ان کی تابع داری کرنے والا ہوگا. چنانچہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ابھی آیا نہیں تھا, اس سے پہلے پہلے اسلام کی سرحدیں وہاں تک پہنچ چکی تھی, شام تک اسلام کا غلغلہ پہنچ چکا تھا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ میں اپنے باپ کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنے ماں کے خواب کی تعبیر. حق تعالیٰ اس نبی سے صحیح تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحان اللہ بحمدی, اشہد ان لا الہ الا اللہ.